ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج ليطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الملائكة لتدعو أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو كما قال عليه الصلاة والسلام علم دین کو حاصل کرنے کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں. آپ حضرات ان فضائل و مناقب سے بخوبی واقف ہیں. انجمن میں ایک بہت بڑا موضوع سال بھر جس پر جو ہے آپ حضرات کے بیانات چلتے رہتے ہیں, یہ بھی ایک طلب علم کے فضائل. شاید آپ جتنے واقف ہوں گے اور کوئی اس سے واقف نہیں ہوگا, لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر علم کی طلب پیدا کریں. طلب کس کو کہتے ہیں؟ طالب علم کس کو کہا جائے گا؟ ہر وقت وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو, مشغول ہو, اس کا کوئی لمحہ, کوئی منٹ, کوئی وقت تحصیل علم سے خالی نہ ہو, اسی میں لگا رہے, تو وہ طالب علم کہلاتا ہے. 24 گھنٹے اس کا دل و دماغ اسی میں مشغول ہو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں طالب علم کی تعریف کرتے ہوئے کہ طالب علم کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ عجیب فرمایا جس کا ذہن اور جس کا دل و دماغ ہر وقت کسی مسئلے کو سلجھانے میں مشغول ہو، وہ 24 گھنٹے اس کے دل میں اس کے دماغ میں یہی علمی مسائل گردش کرتے رہتے ہوں، اس کو حقیقی معنی میں طالب علم کہتے ہیں۔ آپ نے قصہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہوگا، ہدایہ میں کتاب الحج میں جہاں رمی جمار کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، حاشیے میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب مرض الوفات میں تھے، یعنی جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا اس بیماری میں تھے، تو حضرت ابراہیم ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، تو اسی حاضری کے دوران امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ رمی جمار کس طرح کریں گے، پیدل یا سوار ہو کر؟ کہا، میں نے عرض کیا پیدل، کا اختہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، کا میں نے عرض کیا سوار ہو کر، کا اختہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر خود فرمایا ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے اس کو تو پیدل انجام دیں گے، اور جس کے بعد دوسری رمی نہیں ہے وہ سوار ہونے کی حالت میں انجام دی جائے گی، چونکہ جس کے بعد دوسری رمی ہے اس رمی میں دعا کرنا ہوتا ہے، تو وہ ٹھہریں گے اس لیے وہ پیدل اس عمل کو کیا جاتا ہے، اور جس رمی کے بعد دوسری رمی نہیں ہے وہاں دعا نہیں کی جاتی، رمی کرنے کے بعد آدمی روانہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سواری کی حالت میں کریں گے۔ تو بہرحال امام صاحب نے اس تفصیل کے ساتھ کا مجھے مسئلہ بتلایا، پھر میں آپ کے پاس سے روانہ ہوا، ابھی گھر کے صدر دروازے پر پہنچا نہیں تھا کہ رونے والوں کی آواز سنی، معلوم ہوا کہ حضرت الامام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ابن جراح کہتے ہیں مجھے ان کی علمی حرص پر تعجب ہوا کہ موت کی آخری گھڑی میں بھی ان کا ذہن علمی مسائل کو سلجھانے کے اندر مشغول ہے۔ یہ طلب جو ہے علم کی ایسی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ پر نزاع کی کیفیت کیسے گزری؟ انہوں نے کہا کہ میں تو مکاتب کے مسائل میں سے ایک مسئلے کو سوچ رہا تھا، اسی حالت میں میری روح قبض ہو گئی، مجھے معلوم ہی نہیں کہ کیسے قبض ہو گئی۔ تو یہ حضرات وہ ہیں جو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس میں مشغول رہتے ہیں، یہی گویا حقیقی طلب ہے، ایسا ہمارا مزاج بننا چاہیے۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس کا تذکرہ، تو اس میں کہ وہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الوفات میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، اور قطر کی بنی ہوئی چادر آپ لپیٹے ہوئے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد عبد ابن حمید سے روایت کیا ہے، اور عبد ابن حمید کے استاد ہیں محمد ابن فضل، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد عبد ابن حمید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد عبد ابن حمید نے فرمایا کہ محمد ابن فضیل جو ان کے استاد ہیں جنہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی, انہوں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ مجلس درس میں آتے ہی حضرت یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے اس حدیث کو سنانے کی درخواست کی. کہ یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی. اتنے بڑے محدث کا مجلس میں آتے ہی انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ حدیث میں ان کو سناؤں. کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن فضل. تو کہا میں نے حدیث سنانے کے لیے سند پڑھی, حدثنا حماد بن سلمہ, ابھی تو سند شروع ہی کی تھی پڑھنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ حدیث اپنی کاپی میں دیکھ کر سناتے تو اچھا ہوتا. چونکہ حضرت یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے, بڑے آدمی تھے, تو ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اٹھا, جو حدیث سنانا شروع کیا تھا اس کو روک دیا, اٹھا تھا کہ اپنے کمرے میں سے جا کر کاپی لا کر اس میں سے ان کو سناؤں. تو انہوں نے میرا کرتا پکڑ لیا, کپڑا پکڑ لیا کہ حدیث تو پہلے سنا دو, پتہ نہیں میں تم سے دوبارہ ملاقات کر سکوں گا یا نہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس واقعے کے نیچے اپنی طرف سے تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو یہ کہ ہمارے اسلاف کو ہر وقت موت کا خیال رہتا تھا, معلوم نہیں کب موت آ جائے, اور دوسری بات یہ لکھی اس سے ان حضرات کا علم کا شوق, طلب اور رغبت معلوم ہوتی ہے کہ پہلے سنا دو, پتہ نہیں تم واپس دوبارہ آتے ہو کہ نہیں, اس سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے یا میرا انتقال ہو جائے اور اس حدیث سے میں محروم جاؤں دنیا سے. تو حضرت محمد ابن فضل کہتے ہیں پہلے میں نے یہ حدیث ان کو زبانی سنا دی, اس کے بعد ان کی خواہش کے مطابق کمرے میں جا کر کاپی لے کر کے آیا اور کاپی میں دیکھ کر پھر دوبارہ سنائی. تو یہ طلب جو ہے, طلب یہ اصل ہے. آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں, ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمارے اندر وہ طلب نہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ سبق میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتا, سبق کی طرف نہیں ہوتا, دوسری چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں, معلوم نہیں کہاں کہاں ہمارا دماغ گھوم پھر رہا ہوتا ہے. یہ علم کی چیزیں اس کے حاصل کرنے کے لیے جس طرح اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے, لگانا چاہیے, ہمارے اندر اس سلسلے میں بہت زیادہ کمی ہے. حافظ ابن عساکر رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ طلب علم کے لیے نیشاپور گئے, وہاں محدث تھے امام ابو عبداللہ فراوی رحمت اللہ علیہ, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے. تو امام فراوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن کے اندر انہوں نے مجھے تھکا دیا, یعنی بس ہر وقت ان کا مطالبہ یہی رہتا تھا کہ مجھے حدیث سناؤ, مجھے حدیث سناؤ. لگاتار 3 دن تک اس طرح اپنے استاد کے پیچھے پڑے رہے کہ ان کی اس طلب سے ان کے استاد تنگ آ گئے. آپ میں کوئی ایسا ہے کہ آپ کی طلب سے آپ کے استاد تنگ آ جائے؟ وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے قسم کھا لی, اللہ کی قسم کل یہ طالب علم آئے گا تو میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گا, اتنے تنگ آ گئے. فراوی کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کو کسی نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے جب دروازہ کھولا تو ایک آدمی جس کو میں پہچانتا نہیں تھا آیا ہوا تھا, وہ کہتا ہے انا رسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ, کہ میں تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اور ایلچی بن کر کے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم فرابی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے یہ کہو کہ قدیم بلدکم رجل شامی اسمر اللون یتلو حدیثی فلا تمل, کہ تمہارے علاقے میں, تمہارے شہر میں, تمہارے ملک میں شام کا رہنے والا ایک آدمی جو گندم بو ہے آیا ہوا ہے میری حدیث تم سے حاصل کرنے کے لیے, تم اس سے تنگ مت ہو جانا, اکتا مت جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہلوا رہے تو فرابی, پھر واقعہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اس کے بعد تو فرابی کا یہ حال ہو گیا کہ جب تک کہ ابن عساکر مجلس درس سے نہ اٹھتے وہاں تک استاد بھی نہیں اٹھتے تھے, حضور کا فرمان تھا. تو طلب ہمارے اندر ایسی ہونی چاہیے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ وہاں کراچی میں, جب آپ براہ کراچی حجاز جا رہے تھے ہندوستان سے, تو وہاں کے اساتذہ اور طلباء نے نصیحت کی درخواست کی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کوئی تقریر نہیں کرتے تھے, حضرت ایک مختصر نصیحت فرمائی, پیارو اپنی قدر پہچانو اور واقعی طالب علم بننے کی کوشش کرو. ہم حقیقی معنی میں تو طالب علم ہے نہیں, ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقی معنی میں طالب علم بن جائیں. تو ہمارا مزاج علم کی طلب کا ہونا چاہیے, 24 گھنٹے اسی میں, خالی درسگاہ میں ہوں اس وقت آپ حصول علم میں مشغول ہوں ایسا نہیں, بلکہ درسگاہ کے باہر بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں ڈائننگ ہال میں, کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ لقمہ بھلے اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں اور چبا رہے ہیں اور حلق سے نیچے اتار رہے ہیں, لیکن آپ کا دماغ جو ہے وہ تو کسی مسئلے کو سوچنے ہی کے اندر مشغول ہونا چاہیے. آپ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جائیں, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, جب تک کہ آنکھیں بند نہ ہوں نیند نہ آوے وہاں تک آپ علمی مسائل ہی کو سوچتے رہیے. تفریح میں گئے, اثر کے بعد چہل قدمی کے لیے جا رہے ہیں, اس وقت بھی آپ کا مشغلہ یہی, آپ کا دماغ تو علمی مسائل کو سلجھانے میں ہی مشغول ہونا چاہیے. ہمیں یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں جو ہے اثر کے بعد جب چہل قدمی کے لیے جاتے تھے تو ہمارا مذاکرہ انہیں چیزوں کا ہوتا تھا, سراجی پڑھتے تھے تو حالات یاد کر رہے ہیں, مسائل کو سلجھا رہے ہیں, یہ اسی میں دماغ مشغول رہتا ہے. یہ اگر کیفیت ہو کہ ہر وقت آپ کا ذہن اسی میں مشغول ہو تب تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ گویا آپ طالب علم ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی سعادت آپ کو عطا فرمائی کہ اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا. کیا آپ کو اپنے ارادے سے نہیں آئے ہیں, اللہ کے فیصلے سے آئے ہیں. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, کوئی بھی آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ کر نہیں پاتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو. تو اللہ نے آپ کے لیے یہاں فیصلہ کیا ہے یہاں پہنچانے کا, چاہے آپ کے والدین نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کر کے آپ کو یہاں پہنچایا ہو, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا انتخاب ہوا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, اور یہاں مدرسے میں پہنچا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا, اور ساری سہولتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں آپ کو عطا فرمائی. ہم اپنے اسلاف کے حالات پڑھتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دورے والوں نے سنے ہوں گے اپنے استاد سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی, یعنی کھانے پینے تک کے لالے پڑ رہے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے. درس سے جب دو تین دن غیر حاضر رہے تو ساتھیوں نے سوچا, بسرے کے قیام کے زمانے میں ساتھیوں نے سوچا کہ یہ تو کبھی غیر حاضر نہیں رہتے, کیا بات ہے دو تین دن سے نظر نہیں آتے. جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو معلوم ہوا کہ بدن پر کپڑے نہیں. پھر ساتھیوں نے کپڑوں کا انتظام کیا تو درس میں شریک ہو سکے. ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا, کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا, فاقے پر فاقے چل رہے ہیں, لیکن علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس زمانے میں یہ ساری سہولتیں ان کو خود ہی ساری چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا تھا, اپنے ٹھہرنے کے لیے بھی, اپنے کھانے پینے کے لیے بھی, اپنے دوسری ضروریات جو ہیں علمی ضروریات, کاغذ قلم وغیرہ کا انتظام بھی خود ہی کرنا پڑتا تھا. آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی ساری آسانیاں کر دی ہے, بیٹھے بٹھائے یہ مدرسے تیار, گھر سے آئے اور یہاں گھر سے زیادہ سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. آپ کے اندر بڑی تعداد وہ ہوگی جن کو گھر کے اندر وہ سہولتیں حاصل نہیں, تو یہاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قضاء حاجت کے لیے جو بیت الخلاء آپ کو دیے ہیں, بہت سے وہ ہوں گے دیہات کے رہنے والے طلبہ جن کے گھر پر بیت الخلاء ہی نہیں ہے, قضاء حاجت کے لیے ان کو جنگل میں جانا پڑتا ہے. یہاں شاندار غسل خانے ہیں, شاندار کمرے بنے ہوئے ہیں پکے آر سی سی کے, اور درسگاہیں شاندار اور پنکھے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں عطا فرمائی, وقت پر کھانا بھی آپ کے لیے تیار. چھٹی ہو جاتی ہے, کتنے بجے ہوتی ہے؟ گیارہ بجے. گیارہ بجے چھٹی ہوتی ہے, جب آپ وہاں مطبخ میں پہنچتے ہیں ڈائننگ ہال کے اندر تو کھانا تیار ہے نا, بس ہاتھ دھو کر کے بیٹھ ہی جاؤ اور دوسرا کچھ کام نہیں کرنا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ گیارہ بجے چھٹی ہوئی ہو اور کھانا تیار نہ ہو اور آپ کو یوں کہا جائے کہ ذرا ٹھہرو ابھی ایک گھنٹہ دیر ہے کھانا ملنے میں؟ کبھی نہیں. حالانکہ یہ آپ کے اساتذہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو, وہ کبھی چھٹی پر گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے ابھی تیار نہیں ہوا, ذرا انتظار کرو, ان کو یہ جواب ملے گا. لیکن آپ کو یہ جواب نہیں ملتا, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں پیدا کر دی. کتابیں ہیں, درسگاہیں ہیں, روشنی کا انتظام ہے. ہم تو ایسے قصے پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس رات کو لالٹین اور روشنی کا انتظام نہیں ہے تو کسی ہندو دکاندار کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں کہ بھائی میں تیری دکان کا رات بھر پہرا دوں گا, مجھے ذرا چراغ کا انتظام کر دی. ویسے بھی بعض ہندو وہ ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دن چراغ بھی رات بھر جلتے رہنا چاہیے دکان کے اندر, ان کے لیے تو کوئی نیا خرچہ بھی نہیں ہے. بہت اچھا, اس میں مطالعہ بھی کرو اور ہماری دکان کی حفاظت بھی کرو. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ان اسلاف کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں عطا نہیں فرمائی تھی, ان ساری مشقتوں کے ساتھ علم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے سب سہولتیں ہم کو دی, اب ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ پوری توجہ اور محنت کے ساتھ ہم علم کے حاصل کرنے میں مشغول رہیں. یہاں کے قیام میں آپ کو دو کام کرنے ہیں, ایک تو اپنی علمی صلاحیت کو, علمی استعداد کو پختہ بنانا ہے, اس لیے پڑھائی میں محنت اور پہلے دن سے محنت. پہلا درجہ عربی کا جہاں پڑھیں گے اسی دن سے آپ کو محنت کا سلسلہ شروع کرنا ہے. ہر سال آپ کی تعلیم کا جو ہے اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے, ہر کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہمارے اکابر نے یہ نصاب جو بنایا ہے, اس نصاب کی ایک ایک کتاب اور ایک ایک چیز جو ہے اپنی جگہ پر اہم ہے, وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکے اور اس کی طرف سے غفلت برتی جا سکے. تو علوم کو حاصل کرنے کے لیے عربی اول میں نحو اور صرف کی جو کتابیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں, آپ کو چاہیے کہ خوب سمجھ کر کے ان علوم کو حاصل کرنے کا اہتمام کریں. یہ قرآن و حدیث نہیں ہے, لیکن آگے جا کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. آپ اس کو خوب سمجھ کر کے حاصل کریں ان علوم کو, نحو کو, صرف کو, ادب کو, یہ سارے علوم میں آپ کو خوب محنت کرنی ہے. کسی ایک میں بھی ذرہ برابر کمی رہ جائے گی تو وہ کمی آپ کے لیے آئندہ جا کر کے آپ کے ذات کے سلسلے میں ایک عیب قرار دی جائے گی. اگر آپ مان لیجئے کہ علم نحو اچھی طرح آپ نے پڑھنے کے زمانے میں حاصل نہیں کیا, فارغ ہو گئے, دوسرے علوم میں محنت کی تھی, اعلیٰ نمبرات سے کامیابی بھی حاصل کی, لیکن نحو آپ کا کچا ہے, تو آپ جب پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے شاگرد محسوس کریں گے, آپ بخاری بھی پڑھا رہے ہوں گے تو آپ کے شاگردوں کو محسوس ہوگا کہ ہمارے استاد جو ہے حدیث کی تقریر بڑی شاندار کرتے ہیں, لیکن ان کی نحو کچی معلوم ہوتی ہے, وہ محسوس کریں گے. یہ جو عیب ہے وہ آپ کا عیب ڈھکا نہیں رہے گا بلکہ وہ کھل جائے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کا جو مقام, آپ کی جو قدر و قیمت اپنے شاگردوں کے دلوں میں ہونی چاہیے اس میں کچھ نقص رہ جائے گا. اس نقص کا سبب ہم بنے, اور پھر اس نقص کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان شاگردوں کو آپ سے جیسا کامل فیض پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچے گا, کمی رہ جائے گی. تو گویا یہ ساری چیزوں کا سبب ہم بنتے ہیں, اس لیے ضرورت ہے کہ ہر چیز میں محنت کریں, ہر درجے میں محنت کریں, ہر فن کو حاصل کرنے کے اندر محنت کریں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طالب علم کو تین باتوں کی تاکید کرتا ہوں, کہ وہ تین چیزوں کا اگر التزام کر لے تو ضرور اس کو علم آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ مطالعے کا اہتمام کرے. مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ کل جو سبق پڑھا جانے والا ہے اس کو آپ رات کو ایک نظر دیکھ لیں. اب یہ سبق اگرچہ آپ نے پڑھا نہیں ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ پڑھا نہیں ہے تو دیکھنے سے کیسے سمجھ میں آئے گا, نہیں, آج تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس اور سمجھا ہے اس کی بنیاد پر کل والا سبق نہ پڑھنے کے باوجود جب آپ دیکھیں گے تو اس کے بڑے حصے کو آپ سمجھ پائیں گے, حل کر پائیں گے. البتہ کچھ مسائل ایسے ہوں گے جن کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے, لیکن بہرحال ایک نظر جب آپ نے کر لی تو اس سبق کے متعلق کل جو ہونے والا ہے آپ کو ایک گویا دل کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی کہ مجھے اس سبق میں کون سی جگہ پر زیادہ توجہ دینی ہے. اور اس مطالعے کے نتیجے میں کل استاد جو تقریر کریں گے وہ تقریر بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی. آج کل طلبا شکایت کرتے ہیں کہ استاد جو پڑھاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا, حالانکہ سمجھنے کے لیے جیسے سمجھانے کے لیے استاد کو تیاری کرنی پڑتی ہے, سمجھنے کے لیے آپ کو بھی تیاری کرنی چاہیے. آپ سمجھنے کے لیے جو تیاری نہیں کرتے اس کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, الزام استاد کے سر ڈالتے ہیں. آپ نے جب تک مطالعہ نہ کیا ہو وہاں تک کما حق کہو استاد کی درسی تقریر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اب جب نہیں آئے گی تو ہم لوگ الزام استاد کے سر ڈالتے ہیں. ہمارے اسلاف کے یہاں تو باقاعدہ اساتذہ پوچھتے تھے طلبا سے مطالعہ کر کے آئے ہو یا نہیں, اور وہ بھی سب مطالعہ کر کے ہی آتے تھے. کسی وجہ سے اگر کبھی مطالعہ نہ کیا ہو تو استاد سبق نہیں پڑھاتے تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے یہ بات, حضرت مانا الیاس صاحب کے پاس سبق کتاب ہوتی تھی تو حضرت فرماتے ہیں حضرت وہ خود آگے کا سبق بھی خود ہی پڑھنا پڑتا تھا. جیسے عبارتیں تو عام طور پر پڑھتے ہیں, عبارت بھی پڑھنی اور سمجھانا بھی خود ہی ہے. استاد تو خالی سنتا رہے گا کہ برابر سمجھ کر کے آئے ہو یا نہیں, تو ذرا سی کوئی بات بتلانا جیسی ہو تو بتلا دے, نہیں تو بگا دیں گے. تو کہتے ہیں یہ اگر مطالعہ نہ کیا ہو تو وہ پڑھاتے نہیں تھے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ انہوں نے جب مطالعہ نہیں کیا ہے تو ہم پڑھائیں گے تو بھی ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں. مگر آج کوئی استاد مطالعہ نہ کرنے کی بنیاد پر سبق نہ پڑھائے تو سال بھر کبھی سبق پڑھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, اس لیے کہ کوئی مطالعہ ہی نہیں کرتا. یہ تو بہرحال یہ پہلی چیز ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطالعہ یہ گویا بنیاد ہے, اس کے بعد سبق کی حاضری پابندی, پورا سبق گویا دل و دماغ کے ساتھ وہاں حاضر رہے. ہم لوگ اپنے جسم سے تو حاضر رہتے ہیں لیکن دل و دماغ سے دوسری جگہ ہوا کرتے ہیں, تو پھر کیسے سبق سمجھ میں آئے گا؟ دل بھی یہاں حاضر ہونا چاہیے, پوری توجہ کے ساتھ سبق کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں انصاری عورتوں کی تعریف کی اس بات پر کہ ایک مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا, انہوں نے اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھا, تو گویا وہ شاگرد جو سبق سمجھنے کے لیے دوبارہ سوال کرتا ہے وہ قابل قدر ہے استاد کی نگاہ کے اندر. سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھو, اور جب تک نہ سمجھو وہاں تک آگے مت پڑھو, پورا سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام. اس لیے سبق کے اندر حاضری کا بھی پورا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک دن کی غیر حاضری سے 40 دن کا جو ہے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے, ایک دن کی غیر حاضری سے. تو حاضری کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور کبھی ناغا نہ ہو. بیماری کی حالت میں بھی کوئی حاضری دیں. آپ نے ابھی گزشتہ سے اگلے سال حضرت مولانا گزشتہ سال ہی غالب حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کا جو انتقال ہوا, ان کے حالات سنے پڑے ہوں گے کہ طالب علمی کے شروع زمانے میں بیمار ہوئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ اساتذہ نے بھی کہا کہ آپ گھر چلے جاؤ. میں کہا نہیں, میں تو گھر نہیں جاؤں گا, یعنی اپنی چارپائی وہاں پیچھے للوا دی کہ میں پڑھا بھی جو ہے سبق سنتا رہوں گا. یہ جذبہ تھا تب تو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. جو حضرات طلب علمی کے زمانے میں اس طرح اہتمام کرتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. ہمارے اکابر کے یہاں سبق کی حاضری کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعہ کہ حضرت قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں ہیں, وہ پڑھنے کے زمانے میں وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کچھ دن ان کے پاس پڑھنے کی نوبت آئی اور حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا. حضرت شاہ عبدالعزیز کے انتقال ہونے کے بعد خاندان کے لوگوں نے ان کی جگہ پر ان کے جو یہ تھے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب, ان کو بٹھایا درس دینے کے لیے. اب عام دستور یہی ہے کہ کسی نے بڑوں کو دیکھا ہو تو بعد والے نگاہ میں جستے نہیں ہیں, تو انہوں نے چونکہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا, اب شاہ اسحاق صاحب کو جب بٹھایا گیا مجلس تدریس کے اوپر تو ان کے دل میں آیا یا یہ محسوس ہوا کہ کیسے پڑھ پاؤں گا میں ان کے پاس. تو انہوں نے خواب میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو فرما رہے ہیں کہ تم ان کے پاس پڑھو, میرے پاس پڑھنے سے تم کو جو فیض حاصل ہوتا تھا وہی ان سے بھی حاصل ہوگا. چنانچہ برابر پہ پڑھنا شروع کیا اور وہاں اس زمانے میں یہ دارالاقامہ نہیں ہوا کرتے تھے, ایک مسجد میں سبق ہوتا تھا شاہ صاحب والی جو مسجد تھی, اور یہ وہاں سے دور دلی کی کسی مسجد کے اندر رہتے تھے, وہیں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ سردی کا زمانہ تھا اور بہت سخت بارش ہو رہی, سبق کا وقت ہو گیا اور طلباء حضرت شاہ اسحاق صاحب کے پاس کتاب لے کر پڑھنے کے لیے پہنچ گئے. ابھی قاری عبدالرحمٰن صاحب پہنچے نہیں تھے, شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبق شروع نہیں کرایا, بیٹھے ہیں. سبق طلباء سمجھ گئے کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. کسی نے عرض کیا کہ حضرت بارش بہت سخت ہے اور وہ دور رہتے ہیں اس لیے آج نہیں آئیں گے. شاہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش رہے. بس ابھی تو یہ بات چیت ہوئی, ذرا سا وقفہ ہوا تھا کہ وہ بھیگتے ہوئے آئے اور مٹی کا ایک گڑا تھا اس میں کتاب رکھ کر کے اس کو الٹا پکڑے ہوئے تھے تاکہ کتاب بھیگنے نہ پائے اور خود بھیگتے ہوئے. وہاں سردی کے زمانے میں جب بارش ہوتی ہے تو سردی اور بڑھ جاتی ہے, کانپ رہے تھے سردی کی وجہ سے. جب اس حالت میں آیا ہوا دیکھا تو حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, مجھے یقین تھا کہ یہ سبق میں ناغا نہیں کریں گے. اور پھر ایک بات اور فرمائی طلبہ سے, تم جانتے ہو حدیث کے الفاظ یہ مجھ سے حاصل کرتے ہیں اور حدیث کے معانی میں ان سے حاصل کرتا ہوں. یہ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. انہیں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دلی میں رہتے تھے, کیونکہ ان کا وطن پانی پت دلی سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے, وہاں کے لوگ اپنے کاموں کے لیے جو ضرورتوں کے لیے دلی آتے جاتے رہتے تھے. اپنے وطن کا کوئی آدمی ملتا سلام کرنے کے بعد کہہ دیتے تھے, بھائی میں گھر جب آؤں گا تب آپ سے ملوں گا, یہاں تو میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, آپ سے ملاقات نہیں کرتا. اور ہمارا حال کیا ہے, اپنے گاؤں کا کوئی آدمی آ گیا ہے, کوئی پہچان نہیں ہے, وہاں گاؤں میں کبھی اس کا باؤ بھی نہیں پوچھا تھا آپ نے, لیکن یہاں آ گیا تو بڑا قابل قدر ہے. اس کی برکت سے ہمیں بھی چھٹی منانے کا موقع مل جائے گا. چنانچہ استاد کے نام چٹھی بھیج دیتے ہیں کہ مہمان آئے. جب ہمارا حال یہ ہو تو بھی کیسے علم آئے گا, کہیں ہے کبھی مہمان کی وجہ سے آپ غیر حاضری کر سکتے ہیں؟ طلب علمی کے آداب میں کہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں؟ ہماری طلب ہی ایسی ہے جس کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے ہے. بہرحال سبق کی حاضری کا اہتمام ہو اور سبق کو پورے دھیان سے سنیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ تکرار ہے. یعنی تکرار کا مطلب یہ ہے کہ کلاس میں 20 طالب علم اگر ہیں تو دو دو کی جوڑی ہو جائے اور ہر طالب علم اپنے ساتھی کو اس ذات کی وہ تقریر جو اس نے سبق میں کی تھی سنائے. اس نے سنائی, اس کے بعد دوسرا اس کو سنائے, دونوں ایک دوسروں کو سنائے. اس طرح تمام طلبہ اس تقریر کو اپنی زبان سے لوٹائیں. اب ہمارے یہاں بھی تکرار اگر ہوتا بھی ہے تو پوری جماعت میں ایک یا دو طالب علم اس تقریر کو لوٹاتے ہیں, باقی تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے سنتے ہیں. تکرار کا حق ہے وہ تو ادا نہیں ہوتا. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی جو طالب علم ان تین چیزوں کا اہتمام کرے گا, مطالعہ, درس کی حاضری اور تکرار, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو ضرور علم آئے گا. ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے, پابندی ہونی چاہیے, ان میں کبھی ناغا نہ ہو. یہ تو علمی اعتبار سے. دوسری چیزوں کی طرف دھیان نہ ہونا چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے. یہ جو گھر چھوڑ کر کے آتے ہیں یہاں, اس کا مطلب یہی ہے. گھر رہتے ہوئے گھر کے جھمیلے سے آدمی نکلتا نہیں ہے, ذہن اس میں مشغول رہتا ہے. جب گھر چھوڑ کر کے آپ دوسری جگہ چلے جائیں گے تو وہ جو ذہن کی گھر والی مشغولی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. لیکن آج موبائل نے آ کر کے سارے مسئلے جو ہے ایسے الجھا دیے ہیں کہ اللہ کی بنا, یہاں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا سے. تو گھر سے تو اس لیے نکلے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے, حصول علم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے, یکسوئی کے ساتھ ہم پڑھ سکیں. لیکن اب موبائل لے کر ساری یکسوئی کا جنازہ نکال دیتے ہیں. موبائل والے بھی جو اشتہار دیتے ہیں نہیں, یہاں رہ کے پوری دنیا سے آپ کیا کرو, تعلق قائم کرو. جو آدمی موبائل رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب آپ ساری دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر علم کیسے آئے گا؟ علم کے حصول کے لیے تو سب سے کٹا ہوا ہونا ضروری ہے. یہ دوستیاں جو ہیں طلب علمی کے زمانے میں, تعلقات, اس سے بھی علم کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا اور آپ کی زبان سے میں نے براہ راست بھی سنا ہے. ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ وہ نقل کرتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی ہوشیار ہو, ذہین ہو, اگر دوستیوں کی عادت ہے تو کچھ حاصل کر کے نہیں جائے گی، جیسا آیا ہے کورا کا کورا ویسا جائے گا. اور اگر غبی کتنا ہی ہو لیکن اگر دوستیوں کی عادت نہیں ہے پڑھ لگا رہتا ہے پڑھنے میں تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا. علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ کیا ہے؟ دوستیاں ہی ہیں. ان دوستیوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. آپ کا تعلق تو کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے کلاس کے طلبہ کے ساتھ بقدر ضرورت سلام کلام ہو، آپ اپنے کام میں مشغول رہیں. جب تک کہ یہ کیفیت نہیں ہوگی، یہ مزاج آپ اپنا نہیں بنائیں گے، وہاں تک پڑھائی میں آپ کما حق و لگ نہیں پائیں گے. اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے تعلقات سے دور رکھنے کا اہتمام کریں. اور عملی اعتبار سے آپ کو جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نماز با جماعت مسجد کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں، صف اول کا اہتمام ہو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو، اور سنتوں کا اہتمام ہو، سنتوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آج کل طلباء کے اندر یہ نماز کے موقع پر ایک تو نماز کے اندر کی سنتیں جو ہے، یعنی آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، تو نماز کو ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے. اور پھر خود یہ نماز کی رکعتوں میں کچھ فرض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں کو بھی آج کل طلبا ادا نہیں کرتے. سنتوں میں دو قسم کی سنتیں ہیں، ایک تو موقعہ اور دوسری غیر موقعہ. جب آپ گھر پر تھے نا، مکتب میں پڑھنے جاتے تھے بچپن میں اپنے گھر پر، اور پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ کے استاد نے آپ کو نماز سکھلائی تھی اور نماز کی رکعتیں بھی آپ کو بتلائی تھی، فجر کی دو رکعتیں ہیں، چار رکعتیں ہیں، دو پہلے سنت موقعہ، دو فرض، زہر کی بارہ ہیں، فرض سے پہلے چار رکعت سنت موقعہ، پھر چار رکعت فرض، پھر دو رکعت سنت موقعہ، پھر دو رکعت غیر موقعہ جس کو نفل کہتے ہیں. اسی طرح عصر کے اندر آٹھ رکعتیں ہیں، چار رکعت فرض سے پہلے سنن غیر موقعہ ہیں، اور پھر جو ہے وہ چار رکعت فرض ہیں. تو ہم بچپن میں تو سب برابر پڑھتے تھے نا، استاد نے جب سکھلایا تھا، موقعہ یا غیر موقعہ میں کوئی فرق نہیں. یہاں جب مدرسے میں آئے اور نور النساء پڑھی ہیں، اور وہاں پتہ چلا کہ یہ موقعہ کا مطلب یہ ہے اور غیر موقعہ کا مطلب یہ ہے، اسی دن سے غیر موقعہ کو تو چھوڑ دیا. اب دیکھو، علم تو وہ ہے جو آدمی کو عمل کے لیے آمادہ کرے. لیس العلم ما حفظ، انما العلم ما عمل. جو ہے علم وہ نہیں ہے جو یاد رکھتے ہیں، مسائل یاد رکھنے کا نام علم نہیں، جو آپ کو فائدہ پہنچائے اس کا نام علم ہے، امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو آپ کو یہ جو بتایا گیا تھا کتاب میں، وہ تو دراصل آپ کے علم کو صحیح کرنے کے لیے. دیکھو نماز میں کون سی نماز کی کیا حیثیت ہے، کیا فرض ہے، کون سی نماز واجب ہے، کون سی نماز سنت موقعہ ہے، کون سی نماز سنت غیر موقعہ ہے، یہ جاننا بھی ضروری. یہ اپنے علم کو درست کرنا ہے. یہاں آپ نے کو جو نور الہی میں پڑھا، آپ نے آپ کے علم کو درست کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا آپ کو غیر موقعہ بتلایا گیا تو آپ پڑھنا ہی چھوڑ دیں. یہ معلوم ہوا کہ آپ کا یہ علم آپ کے حق میں مفید، اب تک پڑھ رہے تھے، اب یہ سننے کے بعد آپ نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. تو یہ علم آپ کے لیے بجائے ہدایت کا ذریعہ بننے کے، آپ کو علم عمل سے ہٹانے کا ذریعہ بن گیا. معلوم ہوا کہ آپ کا علم آپ کو صحیح علم حاصل نہیں کر رہے. اب تک جو پڑھتے تھے پڑھتے چلے رہے، غیر موقعہ صرف ہم عملی یہ علمی طور پر ہمارے ذہن میں یہ چیز محفوظ رہنی چاہیے کہ موقعہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہ ہو، ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس کو کیا ہے. غیر موقعہ وہ ہے جو آپ نے چھوڑا ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم نہ کریں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے اسلاف میں بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ وہ اس کا اہتمام کرتے تھے. ہمارے اکابر میں, ہمارے بزرگوں میں, یہ جو ہمارا سلسلہ چشتیہ ہے, حضرت خواجہ محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو سب سے بڑے خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, دلی میں مہرولی میں ان کا مزار ہے, تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھاوے جس نے اپنی زندگی میں کبھی حرام کاری نہ کی ہو, یعنی زنا کا ارتکاب نہ کیا ہو, اور جس کی اثر کی چار سنتیں کبھی چھوٹی نہ ہوں, اور جس کی تکبیر اولا یعنی امام کے ساتھ پہل شروع ہوئی سے تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی, ایسا آدمی میری جنازے کی نماز پڑھائے. جب جنازہ تیار ہو کر کے لایا گیا, بہت بڑا مجمع تھا نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا آپ کے جنازے کی, اعلان کرنے والے نے اعلان کیا وصیت کے مطابق کہ حضرت نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ جو آدمی ان تین خوبیوں کا حامل ہو وہ حضرت کی جنازے کی نماز پڑھائے گا. دیر تک انتظار کیا گیا, کوئی سامنے نہیں آیا. آخر میں سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 26 سال دلی کے تخت پر حکومت کی تھی, دیکھو ہندوستان میں اسلامی حکومت کی شروعات جو ہے وہ اسی خاندان غلامان سے ہوئی ہے, اور یہ خاندان غلامان کے تیسرے یا چوتھے بادشاہ تھے سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ. 26 سال اس زمانے میں پورا ہندوستان جو تھا یہ ہندو راجاؤں سے بھرا ہوا تھا. ہندو آج تو ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں, اس وقت تو 1 کروڑ بھی مسلمان بھی نہیں تھے, 0.25 کروڑ مسلمان بھی نہیں تھے. لیکن ایسے زمانے میں دلی کے تخت پر 26 سال تک انہوں نے حکومت کی, لیکن کبھی ان کی اثر کی چار سنتیں کبھی فوت نہیں. اندازہ لگاؤ اس زمانے کے بادشاہ کیسے ہوا کرتے. آج ہمارے زمانے کے جو ہے نا مشائخ, ان میں وہ بات نہیں پائی جاتی. تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. پڑھنے کے زمانے میں جتنا زیادہ آپ سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے, آداب کی پوری رعایت کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ جو ہے امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے کہ من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنن, جو آداب کی ادائیگی کے اندر غفلت برتتا ہے, سستی سے کام لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا دی جاتی ہے. کیا؟ کہ وہ سنتوں کی ادائیگی سے محروم کر دیا جاتا ہے. آداب چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سنتیں چھوٹے گی. ومن تہاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض, اور جو سنتوں کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت سے سستی سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فرائض کی ادائیگی سے محروم کیا جائے گا سزا کے طور پر. ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفت, فرائض کی ادائیگی کے اندر جو سستی اور غفلت کرے گا معرفت خداوندی کی نعمت سے محروم کر دیا جائے گا. تو ایسا مت سمجھنا کہ یہ آداب ادا نہیں کرتے تو کچھ نہیں. نہیں, یہ سیرہ بہت دور تک جاتا ہے, اس لیے ہمیں تو ہر چیز کی ایک ایک سنت کو ادا کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالنی چاہیے. طلب علمی کے زمانے میں آپ اگر ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو آپ کے اندر یہ ساری چیزیں, یہ اچھی خصلتیں آئے گی, اور پوری زندگی اس کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ مداومت کی توفیق عطا فرمائیں گے. جو اس وقت کرتے ہیں تو ان کو پوچھو انہوں نے بچپن سے اس کی عادت ڈالی تھی, اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی توفیق عطا فرمائی. بچپن سے ہی آپ غفلت برتیں گے تو بعد میں جا کر کے یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. یہ جو مدرسے کے قیام کا زمانہ ہے, طالب علمی کا زمانہ ہے, یہی تو آپ کے بننے اور بگڑنے کا زمانہ ہے. اس میں اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے علمی اعتبار سے تو بھی اور عملی اعتبار سے تو بھی, تو یہی چیزیں آپ کو آگے جا کر کام آنے والی ہیں. اور اس میں اگر کمزوری رہ گئی, چاہے علمی اعتبار سے رہی چاہے عملی اعتبار سے, وہ کمزوری آپ کے اندر زندگی بھر باقی رہے گی. یہ مدرسے کو کہتے ہیں مادر علمی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہماری علمی ماں. ایک تو ہمارا جسم ہے, ہمارا جسم تو بنا ہماری جو حقیقی ماں ہے نا ان کے گویا رحم میں ہے نا, تو ہمارا جسم تو وہاں تیار ہوا, لیکن یہ ہماری گویا ظاہری جسم اور ہمارا علمی وجود, یہ ظاہری وجود وہاں بنا, ہمارا علمی وجود تیار ہوا, ہماری علمی شخصیت تیار ہوئی کہاں؟ یا مدرسے کے اندر. تو مدرسہ ہماری علمی ماں ہے, گویا مدرسے کے اندر رہ کر کے ہمارا علمی وجود بنا. تو جیسے ماں کے پیٹ میں جو ظاہری وجود تیار ہوتا ہے, اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے کوئی ابدار پیدا ہوا, آنکھ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے, تو کوئی ڈاکٹر اس کے عیب کو دور کر سکے گا؟ نہیں. وہ اسی طرح لوگ کہتے ہیں یہ تو پیدائشی عیب ہے. ایسے ہی آپ مدرسے سے ایسی کمزور رشتے دار لے کر کے گئے, عملی اعتبار سے کمزور حالت میں گئے, سنتوں کی کا اہتمام نہیں کرتے تھے, یہاں سے جانے کے بعد پھر یہ چیز دوبارہ حاصل ہونے والی, ایسے ہی رہو گے آخر. یہاں رہ کر کے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے بھی کامل و مکمل بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے عملی اعتبار سے بھی کامل و مکمل بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو پڑھیں اس پر عمل کا پہلے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلے عمل کریں. پڑھے ہوئے پر کا عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے. حضرات صحابہ اور اسلاف کے یہاں تو یہ معمول تھا کہ جو چیز پڑھی اس کو پر فوراً عمل کیا. آپ نے جو دورے کے طلبہ ہیں امام بخاری کے حالات میں پڑھا ہوگا, امام بخاری کا مزاج تھا جو حدیث پڑھتے تھے اس پر عمل کا اہتمام کرتے تھے. وہاں امام احمد ابن حنبل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں وہ فرماتے ہیں میں نے جب حدیث میں یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو اجرت دی, امام احمد فرماتے ہیں میں نے بھی سینگی لگوائی. حالانکہ یہ تو ایک علاج ہے, پھر بھی سنت کے اتباع میں انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور اس کی اجرت بھی ادا کی تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے. وہ جو پڑھتے تھے اس پر عمل کا اہتمام کرتے تھے. اب ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر کیا ہماری طرف سے عمل کا اہتمام ہوتا ہے, اس کی طرف خاص توجہ ہو. اور دوسری چیز جو ہے ادب, اپنے اساتذہ کا ادب, اپنی کتابوں کا ادب, اپنی درسگاہ کا ادب, علم کا ادب, ہر چیز کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. جو آدمی جتنا زیادہ ادب کا لحاظ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے. فارسی کا جملہ ہے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو آدمی ادب کا اہتمام کرتا ہے وہ بڑا نصیب دار ہے, قسمت والا ہے, اور جو آدمی ادب کا اہتمام نہیں کرتا وہ محروم القسمت ہے. اور فارسی کا ایک شعر ہے ادب تاجیز از فضل الہی, بے نہ بر سب و بے رب حد جا کے خواہی. ادب جو ہے اللہ کے فضل کا ایک تاج ہے, اپنے سر پر رکھ کر جہاں چاہو چلے جاؤ. گویا جو آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے گا ہر محفل میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے. اس لیے ہر چیز کے آداب کا ہمیں لحاظ کرنا ہے, علم کے آداب کا بھی, اساتذہ کے ادب کا بھی, کتابوں کے ادب کا بھی. ہمارے اسلاف تو چھوٹے چھوٹے آداب کا, حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے. اب دیکھو اس زمانے میں وہ جو قلم سے لکھا جاتا تھا تو کبھی کبھی لکھتے ہوئے وہ قلم جو ہے وہ رک جاتا تھا, یعنی روشنائی اترتی نہیں تھی اوپر سے, تو اوپر سے روشنائی اتارنے کے لیے قلم کی نیب کو جو ہے اس پر یعنی ناخن کے اوپر اس کی نوک رکھ کر کے ذرا اس کو وزن دیتے تھے تاکہ وہ روشنائی اترنے لگے. اس کے نتیجے میں جو ہے انگوٹھے کا جو ناخن ہے اس پر ایک نقطہ بھی پیدا ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت مجددی رفع ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھنے کے دوران ضرورت پیش آئی, یہی کیا جس کی وجہ سے انگوٹھے کے اوپر نقطہ پڑا ہوا تھا, اب اس کا ان کا دھیان نہیں رہا. بعد میں ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی, بیت الخلاء میں داخل ہوئے, داخل ہوتے ہی ابھی تو بیٹھے نہیں تھے قضاء حاجت کے لیے, اس پر نظر پڑی, فوراً واپس نکل آئے کہ علم کی ایک چیز اس طرح ہو رہا ہوں میں بیت الخلاء میں جاؤں, نہیں, آ کر کے پہلے دھویا اس کو پھر بیت الخلاء کے اندر, اتنا جا رہا ہے یعنی خالی نقطے کا, اور ہم تو حروف کا بھی لحاظ نہیں کرتے. وہاں بیت الخلاء میں ساری دنیا کی خبریں رکھی ہوئی, کون لکھتا ہے کوئی باہر سے آ کر کے لکھ جاتا ہے کیا؟ ہمارے ایسا جو طلبا ہیں وہی لکھتے ہیں. پھر یہ کہ کمال کی بات تو ہے کہ ناموں اپنے ساتھیوں کے نام, وہ ان کے نام کیا ہیں؟ وہی انبیاء کے نام ہیں. بہتوں کے نام تو وہ ہیں کہ ان کے نام کا جز اللہ کا کوئی نام ہے, عبداللہ ہے, عبدالرحمٰن ہے, عبدالستار ہے, ہے یا نہیں, عبدالحمید ہے. اب الحمید جو ہے وہ تو اللہ کا نام ہے, اگر یہ پورا نام عبدالحمید بندے کا نام ہے لیکن اس میں اس کے بندگی کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی تو ضمن اللہ کا نام تو آیا. اب وہ نام آپ بیت الخلاء کے اندر لکھیں گے, گویا ہمیشہ کے لیے اللہ کا نام آپ نے اندر ڈال دیا, جہاں اندر اپنی زبان سے خالی وقتی طور پر بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی آپ نے مستقل لی. یہ جو غفلتیں ہم کرتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے علم سے محرومی ہوتی ہے, ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کی طرف خاص توجہ دی جائے. وہ تمام اسباب جو علم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ معصیت ہے, گناہ. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو آپ بچانے کا اہتمام کریں. گناہ کے ساتھ علم آ سکتا نہیں. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, شکوت الی وکیل سوء حفظی واوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الله ونور الله لا یعطی لعاصی. علم اللہ کا ایک نور ہے اور یہ نور گنہگار کو دیا نہیں جاتا. ہم جب تک کہ گناہ نہیں چھوڑیں گے وہاں تک علم نہیں آئے گا. ارے پرانے زمانے میں کسی طالب علم کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے, جبکہ آج ہمارے زمانے میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو طلبا اس کو انجام نہ دیتے ہو. نتیجہ یہ ہے کہ آج عام طور پر علم سے محروم کا ماحول بنا ہوا ہے. ضرورت ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گناہوں سے. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاوے تو جب تک توبہ نہ کر لیں وہاں تک چین ہونا آنا نہیں چاہیے. اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کرو, اپنا اساتذہ کا ادب و احترام. آج کل تو سب سے زیادہ اگر غیبت اور برائی کریں گے تو کس کی کریں گے؟ اساتذہ. یعنی ہماری غیبتوں کا موضوع, بڑا موضوع ہمارے اساتذہ. جب ہم ان کی برائی کریں گے, ان کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر علم کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے بھائی ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. ہر وہ چیز جو علم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے, تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ علوم سے نوازتے ہیں. یعنی آپ جتنا زیادہ اس کا اہتمام کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے. ہم اکابر کے حالات کو پڑھ لیجیے, وہ ان چیزوں کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ اس جامعہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی، اخلاقی، نظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار سب کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت کرنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما. اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. اللہ تمام طلبا کو عقائد حقا، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. اللہ تو ان کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے. ہر وہ چیز جو علم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. ان سے ان کے والدین اور ان کے اساتذہ نے جو اچھی اچھی امیدیں قائم کی ہیں، اللہ ان طلباء کو ان امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اپنے دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے اللہ ان میں سے ہر ایک کو بے انتہا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.